بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं अब्बास सैयद और साथियों का सलाम कबूल फरमाएं। अजीज सामीन, अभी आप तिलावत कलाम मजीद और उसका उर्दू तर्जुमा समात फरमा रहे थे। कारी थे जनाब असगर बरूमन, जो सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 32 से लेकर 34 तक की तिलावत का शरफ हासिल कर रहे थे। अजीज सामीन, हमारी शाम की दूसरी और शाम की नशरियात शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। आप रेडियो तेहरान के मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हमारी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं, हमारी वेबसाइट की आर्काइव में से निकाल के वहाँ पे समात फरमा सकते हैं। इसी तरह रेडियो तेहरान के मुख्तलिफ, माफ़ कीजिएगा, सहर टीवी के मुख्तलिफ प्रोग्राम भी आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है urdu.sahartv.ir। और अब पेश खिदमत है शाम की नशरियात में पेश किए जाने वाले प्रोग्रामों की तफसील। सबसे पहले प्रोग्राम गिरद व पेश नशर होगा। गिरद व पेश के बाद आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद यादों के झरोके, यादों के झरोके के बाद नवरोज़ का खसूसी प्रोग्राम, और नरोज़ के बाद आप आईने सहाफत सुनेंगे, आईने सहाफत के बाद ईरानी मशाहिर, और आखिर में पेश किया जाएगा प्रोग्राम दरीचे। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज़। समात फरमाइए प्रोग्राम गिरदो पेश। समिन, प्रोग्राम गिरद पेश में पहले समात फरमाएं आलमी खबरें। रेडियो तेहरान से आलमी खबरों का आगाज अहम सुर्खियों से करते हैं। ईरान के वजीर खारजा ने शाम की कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मौजूदात पर तबादला ख्याल किया है। पाकिस्तान में अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद जारी सियासी हंगामा आरई के दौरान वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात जल्दी भी हो सकते हैं। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब के मामले में फौरी समाअत और तारीख मुकर्रर करने से इनकार कर दिया है। रूस की वजारत खारजा ने एक बयान में ऐलान किया कि रूस से अमरीकी सफारतकारों की एक तादाद को मुल्क से निकालने का फैसला किया गया है। और अफगानिस्तान के रेलवे हुक्काम ने ऐलान किया कि जल्दी खौफ हरात रेलवे लाइन बिछाने का काम दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। समात फरमाइए तफसील से खबरें। इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर खारजा ने शाम की कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मौजूदात पर तबादला ख्याल किया है। इस्लामी जमहूरी ईरान के वजीर खारजा, जो एक आला सतही वफ्द के हमराह शाम के 3 रोज़ा दौरे पर थे, आज तेहरान वापस पहुंच गए। वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने शाम की कौमी सलामती के मुशीर अली ममलूक से मुलाकात में इलाके में इंतहा पसंद और दहशतगर्द गुरों के खिलाफ जदोजहद की जानब इशारा करते हुए ईरान की जानब से शाम की कौम और हकूमत की हिमायत जारी रखने पर जोर दिया। शाम की कौमी सलामती के मुशीर ने इलाके में क़याम अमन व इस्तेहकाम, बिलखसूस दहशतगर्द ग्रोहों का मुकाबला करने में इस्लामी जमहूरी ईरान के किरदार पर ताकीद की, और इस सिलसिले में शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के किरदार की अहमियत को नुमाया करार दिया और शहीद हाज कासिम सुलेमानी को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान में अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश किए जाने के बाद जारी सियासी हंगामा आरई के दौरान वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतखाबात जल्दी भी हो सकते हैं। पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात का इशारा देते हुए कहा कि मुल्क में जल्दी भी इलेक्शन हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन के पास हमारे افراد ہیں تو ہمارے پاس بھی ان کے افراد ہیں، اور اب اپوزیشن اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پنجاب کے وزیراعلی کو ہٹانے کے بارے میں باتیں بے بنیاد اور محض افواہ ہیں۔ نون لیگ کے جلسے کے بارے میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی جانب سے جلسے کی کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہے، اور اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وزارت داخلہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اس درمیان پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پوری قوم 27 مارچ کو میرے ساتھ مل کر پیغام دے کہ ہم برائی کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے اپنے ریکارڈ شدہ پیغام میں، جو ریڈیو، ٹی وی اور سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا ہے، کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ اور برائی کے خلاف کھڑے رہو۔ عمران خان نے کہا کہ ملک میں جمہوریت قوم اور عوام کے خلاف جرم ہو رہا ہے، اور ہم قوم سے درخواست کرتے ہیں کہ 27 مارچ کو باہر نکلیں، کیونکہ معاشرہ اسی طرح زندہ رہتا ہے انہوں نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ ارکان قومی اسمبلی کے ضمیر کی قیمتیں لگا رہی ہے۔ انہوں نے 27 مارچ کو مانسیرا میں عوامی جلسے میں شرکت کے لیے عوام کو دعوت دی۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے حجاب کے معاملے میں فوری سماعت اور تاریخ مقرر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے حجاب کے معاملے میں کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں کی سماعت کے لیے کوئی فوری تاریخ مقرر کرنے سے انکار کر دیا۔ چیف جسٹس این وی رمنا کی سربراہی والے بینچ نے سینئر وکیل ڈیوٹ کامٹ کے ذریعے جلد سماعت کے لیے کسی تاریخ کو مقرر کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ وکیل دیودت کامت نے کرناٹک میں 28 مارچ سے ہونے والے امتحانات کا حوالہ دیتے ہوئے ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی کچھ طالبات کی درخواستوں کی سماعت کے لیے فہرست بنانے کی درخواست کی تھی۔ وکیل کامت کی جانب سے امتحانات کی تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے معاملے کی سماعت جلد کرنے کی درخواست پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس کا امتحان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک حساس معاملہ ہے۔ قبل ازیں چیف جسٹس آف انڈیا نے 16 مارچ کو فوری سماعت کی درخواست کے پیش نظر ہولی کے بعد اس معاملے پر غور کرنے کا اشارہ دیا تھا۔ واضح رہے اسکولوں اور کالجوں میں حجاب پہننے پر پابندی کو جاری رکھنے کے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلوں کے چند گھنٹے بعد ہی اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ روس سے امریکی سفارتکاروں کی ایک تعداد کو ملک سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عالمی میڈیا کے مطابق ماسکو میں تعینات متعدد امریکی اہلکاروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق روس کی جانب سے اہلکاروں کی فہرست امریکی سفارتی مشن کے سربراہ کو سونپ دی گئی ہے۔ روس کے جوابی اقدام کے بعد امریکہ نے روسی صدر کے قریبی ساتھیوں کے خلاف نئی پابندیوں کا عندیہ دیا ہے، جس کی روس نے مذمت کی ہے۔ حال ہی میں اقوام متحدہ میں روسی مستقل مندوب نے کہا تھا کہ امریکہ نے روس کے بارے سفارتکاروں کو نامطلوب عناصر قرار دے کر ان سے امریکہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ روسی مندوب نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ میں روسی نمائندگی سے روسی سفارتکاروں کے اخراج سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کے منشور اور روس کے ساتھ اپنے دو طرفہ سمجھوتے کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھتا۔ افغانستان کے محکمہ ریلوے نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی خوف ہرات ریلوے لائن بچھانے کا کام دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ خوف ایران ریلوے لائن درحقیقت ایران اور افغانستان کے مابین نقل و حمل کی بڑی گنجائشوں کا حامل ایک منصوبہ ہے۔ تسنیم نیوز کے مطابق طالبان کی عبوری حکومت میں ریلوے کے سربراہ بخت الرحمان شرافت نے کہا ہے کہ خوف ہرات ریلوے لائن بچھانے اور ماضی میں تیار کیے گئے اسٹیشنوں کی مرمت کا کام جلدی شروع کر دیا جائے گا، اور اس سلسلے میں ایران اور طالبان کے عہدیداروں کے مابین مفاہمت ہو گئی ہے۔ شرافت کا کہنا تھا کہ اس ریلوے لائن کے ذریعے تجارتی سرگرمیوں کو ترجیح حاصل ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس ریلوے لائن کو مرحلہ عمل تک پہنچانے اور اس کے ذریعے مسافروں اور سامان کی نقل و حمل کے سلسلے میں ایرانی عہدیداروں کے ساتھ 3 بار مذاکرات ہوئے ہیں۔ خواف حرات بین الاقوامی ریلوے لائن کے تعلق سے ایران کے صدر سعید ابراہیم رئیسی بھی خصوصی احکامات جاری کر چکے ہیں، جس کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ یہ ٹرین جلدی حرکت میں آ جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ خوف حرات ریلوے لائن منصوبہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلا اور دوسرا حصہ ایران میں واقع ہے، جس کی کل مسافت 67 کلومیٹر ہے، اور یہ لائن خوف سے خراسان رضوی صوبے کی شمتیغ علاقے تک بچھی ہوئی ہے، جبکہ لائن کا تیسرا اور چوتھا حصہ 146 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جو شمتیغ سے شروع ہو کر حرات شہر تک جاتی ہے۔ یہ ریلوے لائن ایران کو مرکزی ایشیائی ممالک کے ساتھ جوڑنے کے علاوہ خشکی میں گھرے افغانستان کو آزاد سمندروں اور یورپی منڈیوں تک رسائی بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سوڈان کے عوام نے ابتر معاشی صورتحال اور فوجی حکومت کے خلاف مختلف شہروں میں زبردست احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق دارالحکومت خرطوم سمیت ام درمان، شینڈی اور ڈومر شہروں میں ملک کی خراب اقتصادی صورتحال اور فوجی حکومت کی تشکیل کے خلاف مظاہرے ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے ملک میں فوجی حکومت کے خلاف نعرے لگائے، سڑکوں کو بند کر دیا اور غیر فوجی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ پیر کو بھی سوڈان میں عوام نے فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے تھے۔ اس دوران تشدد کے واقعات میں 1 شخص ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے تھے۔ سوڈان کے ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ 25 اکتوبر 2021 سے فوجی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں اب تک 89 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کی بنا پر گزشتہ کئی مہینوں سے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور ملک بدامنی سے دوچار ہے۔ مظاہرین فوج سے اقتدار چھوڑنے، جمہوری طور پر انتخابات کرانے اور ملک کے اقتصادی مسائل حل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی سوڈان میں تشدد میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک میں قحط اور انسانی المیہ رونما ہونے کی بابت خبردار کیا ہے۔ شمالی کوریا کی جانب سے فائر کیا جانے والا میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی علاقے سے باہر گرا ہے۔ جاپان کے این ایچ کے نیوز چینل کے حوالے سے اسنا کی رپورٹ کے مطابق جاپان کے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے فائر کیا جانے والا میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی علاقے سے باہر گرا ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا نے جاپان کی سمندر کی جانب اپنا ایک میزائل فائر کیا ہے۔ جاپان کے ساحلی گارڈ کے محکمے نے شمالی کوریا کے اس اقدام کے بعد جاپانی سمندری حدود میں آنے جانے والے بحری جہازوں سے احتیاط سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے شمالی کوریا نے رواں عیسوی سال کے دوران اپنے میزائل تجربات کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ لاہور میں کھیلا جانے والا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ میچ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگ 227 رن 3 وکٹوں کے نقصان پر ڈیکلیئر کر دی۔ اسی طرح اس نے پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 351 رن کا ہدف دیا۔ آسٹریلیا نے کھیل کے چوتھے دن 11 رن سے بغیر کسی نقصان کے اپنی دوسری اننگ دوبارہ شروع کی اور اس نے چائے کے وقفے کے بعد 3 وکٹوں کے نقصان پر 227 رن بنا کر اپنی دوسری اننگ ڈکلیئر کر دی۔ آسٹریلیا کے اوپنر بیٹس مین عثمان خواجہ نے ایک بار پھر ناقابل شکست سینچری اسکور کی اور وہ 104 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ عثمان خواجہ نے اس پوری سیریز میں شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا۔ اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگ میں آسٹریلیا کی پہلی اننگ کی اسکور 391 رن کے جواب میں 268 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ کشتی رانی کے ایشین چیمپئن مقابلوں میں ایران کی قومی ٹیم نے سونے کے 2 تمغے حاصل کر لیے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ٹھہرے پانی میں کشتی رانی کے ایشیائی مقابلے جمعرات کے روز تھائی لینڈ پتایا علاقے میں شروع ہوئے ہیں اور ایرانی ٹیم نے پہلے ہی مرحلے میں سونے کے 2 تمغے حاصل کر لیے۔ 1000 میٹر کے مردوں کے سنگل بوٹ مقابلوں میں ایرانی کھلاڑی محمد نبی رضائی نے تھائی لینڈ، ازبکستان، تاجکستان، ہندوستان، انڈونیشیا، قزاقستان اور چینی تائپا کے کھلاڑیوں سے سبقت لیتے ہوئے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا، جبکہ ایرانی کھلاڑی علی آغا میرزائی نے بھی ازبکستان، چین، تائپا، قزاقستان، کرگیزستان، انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ کے کھلاڑیوں کے مقابلے میں برتری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ واضح ہے کہ تھائی لینڈ میں کشتی رانی کے ایشین چیمپئن شپ کے یہ مقابلے ابھی جاری ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب پروگرام گرد و پیش کے اس حصے میں آپ سماعت فرمائیں ایک سیاسی تجزیہ۔ سیاسی تجزیہ سعودی عرب امریکہ تعلقات پر ہے۔ سعودی عرب کی درخواست پر امریکی حکومت نے ایک بار پھر اس ملک کو خاصی تعداد میں پیٹریاٹ میزائل فراہم کیے ہیں۔ پچھلے 15 مہینوں میں سعودی امریکہ تعلقات 4 سال پہلے کے مقابلے میں قابل موازنہ نہیں رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں ریاض اور واشنگٹن کے گہرے تعلقات تھے، لیکن جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے اور سعودی عرب میں انسانی حقوق کی صورتحال اور خاص طور پر ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیوں اور اقدامات پر تنقید کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات سرد ہو گئے تھے۔ جو بائیڈن نے گزشتہ 15 مہینوں میں نہ صرف سعودی عرب کے شاہ سلمان سے ملاقات نہیں کی بلکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی بات کرنا گوارا نہیں کی۔ سعودی عرب کے بارے میں جو بائیڈن کی پالیسی نے محمد بن سلمان کو اس ماہ کے شروع میں اٹلانٹک بیس میگزین کے ساتھ ایک انٹرویو میں واشنگٹن پر تنقید کرنے پر اکسایا اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ سعودی عرب کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے، یہاں تک کہ بن سلمان نے افغانستان میں امریکی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے خاشقجی کے قتل کے مجرموں کو سزا دی لیکن افغان شادیوں پر بمباری جیسے جرائم کی سزا کسی کو نہیں دی گئی۔ محمد بن سلمان سے جب پوچھا گیا کہ کیا جو بائیڈن نے ان کو غلط سمجھایا تو انہوں نے کہا یقیناً، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح ہمیں امریکہ میں آپ کو حکم دینے یا منع کرنے کا کوئی حق نہیں، اسی طرح انہیں ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کا بھی کوئی حق نہیں۔ دوسری جانب محمد بن سلمان کی تنقیدوں کے باوجود وال اسٹریٹ جرنل نے آج اطلاع دی کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے گزشتہ ماہ پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائلوں کی ایک قابل ذکر تعداد سعودی عرب کو بھیجی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ریاض کی جانب سے ہتھیاروں کی فروخت اور دوبارہ فراہمی کی درخواست کا امریکہ نے مثبت جواب دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے سعودی اخبار نے رپورٹ دی تھی کہ جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے نام نہاد دہشت گردوں کی فہرست سے یمنی حوثیوں کا نام نکالنے کے فیصلے کے بعد امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ بہرحال، امریکی حکومت کا سعودی عرب کو پیٹریاٹ میزائل فروخت کرنے کا اقدام کئی اہم نکات پر مشتمل ہے۔ پہلا نقطہ، امریکہ سعودی عرب کو اپنے اسلحے کا بڑا درآمد کنندہ رہنے پر تاکید کرتا رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، امریکہ سعودی عرب کو دودھ دینے والی گائے بدستور برقرار رکھنا چاہتا ہے، جسے ٹرمپ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ امریکہ نے سعودی تیل کے ڈالروں پر خصوصی نظریں گاڑ رکھی ہیں اور وہ اس خریدار کو ہاتھ سے نہیں دینا چاہتا۔ دوسرا نقطہ، امریکہ نے ابھی تک باضابطہ اور سنجیدگی سے یمن کے خلاف سعودی جنگ کے خاتمے کا مطالبہ نہیں کیا ہے، اور اس حوالے سے اس کے بیانات محض واشنگٹن کی ظاہری پالیسیاں اور عملی طور پر اسلحے کی فروخت کی صورت میں سعودی عرب کی حمایت جاری رکھ کر وہ اس جنگ کو جاری رکھنے کے ثبوت فراہم کر رہا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چاہ داغِ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغِ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, دنیا کے پہلے, دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغِ طور بنایا میرے کملی والے نے, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں, جلوہِ حق دنیا کو دکھایا, جلوہِ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہِ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغِ طور بنایا میرے کملی والے نے, اس نے کیا تخلیق جہاں کو اس سے بڑا کوئی بھی نہیں, اس سے بڑا کوئی بھی نہیں, اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، اللہ اکبر کہنا سکھایا، اللہ اکبر کہنا سکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو، کس نے شعور راہ دیا دنیا میں بھٹکنے والوں کو، سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، سب کو سبا نے یہی بتایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ ہم نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت آپ کی خدمت میں پیش کریں، ایک اہم اعلان سماعت فرمائیں۔ 27 مارچ 2022 سے ہماری نئی فریکوینسیاں کچھ اس انداز سے ہوں گی، نوٹ فرما لیں، صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جائیں گی، جبکہ شام کی نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر نشر کی جائیں گی۔ سمی رات کی نشریات کی فریکوینسیاں کچھ اس طرح ہیں، 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز۔ سامعین، آپ ہماری نشریات جیسا کہ ہم پہلے بھی اناؤنس کرتے رہتے ہیں اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں، ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ عزیز سامعین، یہاں پہ ہم اپنی ویب سائٹ کا بھی اعلان کرتے چلیں، ہماری ویب سائٹ پر ہمارے ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ہماری اس ویب سائٹ پر ریڈیو تہران کی آرکائیو موجود ہے، آپ اس آرکائیو کے ذریعے سے ہمارے مختلف ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام بھی سن سکتے ہیں، اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ پر تازہ ترین پروگرام بھی موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اس ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ سحر ٹی وی کے لائیو پروگراموں کے علاوہ ڈرامہ سیریل، دستاویزی فلمیں، نیوز بلٹن اور سیاسی تبصرے، تجزیے اور بہت سارے دوسرے موضوعات پہ آپ کو آڈیو، ویڈیو اور ٹیکسٹ کی صورت میں معلوماتی چیزیں مل سکیں گی۔ ہماری اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سامعین، یہاں پہ ہم عرض کرتے چلیں کہ یہ فریکوینسیاں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یہ 27 مارچ سے ریگولر ہو جائیں گی. 27 مارچ تک آپ انہی فریکوینسیوں پہ کہ جس پہ ابھی ہمارے یہ پروگرام نشر ہو رہے ہیں انہی فریکوینسیوں پہ آپ رابطہ رکھیں. تو سامعین سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں اور آپ کی اطلاع میں ہے کہ آج کل اسلامی جمہوریہ ایران میں نوروز کی تعطیلات ہیں جن کی وجہ سے اخبارات شائع نہیں ہو رہے. اسی طرح مختلف ویب سائٹ پر بھی متعلقہ مضامین کی تعداد اس قدر نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں, لیکن ہماری کوشش ہے کہ پاکستان اور ہندوستان اور بعض ایرانی سائٹ سے ہم کچھ سیاسی تجزیے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کے اداریے سے اقتباس. اداریہ نویس لکھتے ہیں اسلامی تعاون تنظیم یعنی او آئی سی وزرائے خارجہ کونسل کے 48 اجلاس کے پہلے دن وزیراعظم پاکستان عمران خان نے اپنے کلیدی خطاب میں مسلم ممالک کے جس بلاک کا تصور اجاگر کیا وہ سرد جنگ کی بنیاد پر دنیا کو تعصب کی بنیاد پر جھلسانے اور بالادستی کے نام پر ہتھیاروں کی دوڑ سے لے کر آگ اور خون کا کھیل کھیلنے کے تصور پر مبنی تقسیم سے کاملاً مختلف ہے. 21 اگست 1967 کو مسجد الاقصیٰ کی آتش زدگی کی صورت میں انسانیت کی ابدی اور صفاتی اقدار کو لاحق خطرات و خدشات کے خلاف مفتی اعظم اس وقت کے مفتی اعظم فلسطین امین الحسینی کی پکار کے بعد جو تنظیم قائم ہوئی 1974 میں اس کے منعقدہ دوسرے سربراہ اجلاس کے نتیجے میں پہلی دفعہ فلسطین کو علیحدہ مملکت کا اسٹیٹس دیا گیا. مگر یہ تنظیم یعنی او آئی سی جس اتار چڑھاؤ کے دور سے گزری اس کی ایک الگ داستان ہے. ادارے نویس آگے چل کر لکھتے ہیں منگل کے روز وزیراعظم عمران خان نے 57 ملکوں کے وفود سے خطاب میں درست نشاندہی کی کہ فلسطینیوں اور کشمیریوں کو ہم نے مایوس کیا. عالمی قراردادوں کے باوجود ہم دونوں معاملات میں مؤثر نتائج حاصل کرنے اور ظلم روکنے میں ناکام رہے. عمران خان نے مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب ہونے کے باوجود ان کی بات کے غیر مؤثر ہونے کی وجہ ان کا تقسیم ہونا قرار دیا اور ضرورت اجاگر کی کہ کسی تنازع یا بلاک کا حصہ بننے کی بجائے ہم ایک واحد بلاک بنیں, بنیادی ایشوز پر مل کر او آئی سی کا متحدہ فرنٹ بنائیں. وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ ہم تنازع کے نہیں امن کے شراکت دار بنیں. ادارہ نویس مزید لکھتے ہیں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے, افغانستان میں سنگین انسانی بحران کے خدشات, یوکرین تنازعہ, سوشل میڈیا اور یمن کی صورتحال سمیت اہم موضوعات پر اظہار خیال کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی کاوشیں رنگ لا رہی ہیں. حقیقت بھی یہی ہے کہ یو این جنرل اسمبلی 15 مارچ کی تاریخ کو دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کے خلاف فضا منظم کرنے کے دن کے طور پر منانے کا فیصلہ کر چکی ہے. افغانستان میں خوراک اور معیشت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے طالبان حکومت کو سفارتی طور پر تسلیم کیے بغیر ان سے تعلقات رکھنے کی ضرورت مغرب سمیت عالمی سطح پر تسلیم کر لی گئی ہے, جبکہ دیگر حقائق بھی خطے اور عالمی امن و استحکام کی ضرورتوں کے تحت تسلیم کر لیے جائیں گے. ادارۂ نگار مزید لکھتے ہیں ماحولیات کو بہتر بنانے سمیت کئی شعبوں میں اسلام آباد کی تجاویز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے تجویز دی کہ او آئی سی اپنی باہمی مشاورت میں اس بات کا بھی جائزہ لے کہ روس اور یوکرین کے درمیان کس طرح جنگ بندی، مفاہمت اور مصالحت ہو سکتی ہے۔ اداریہ نویس آگے چل کر دیکھتے ہیں، وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قریشی نے پیشکش کی کہ او آئی سی مسلم امہ کو مناقشوں اور چیلنجوں سے نکالنے کے لیے جو کاوشیں کرے گی، پاکستان ان میں پل یا سہولت کار کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اداریہ نویس او آئی سی کے دیگر مقررین اور مندوبین کی تقاریر کا حوالہ دینے کے بعد لکھتے ہیں، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اس موقع پر فلسطینی کاز کی حمایت میں بین الاقوامی کاوشوں اور بھارتی غیر قانونی قبضے میں اسیر کشمیریوں کے مسائل کے پرامن حل کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اداریہ نویس اپنے تجزیے میں لکھتے ہیں، او آئی سی کا یہ اجلاس اگرچہ ایسے دنوں میں منعقد ہو رہا ہے جب وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے ملک کی سیاسی حالات کو معمول کے مطابق قرار دینا ممکن نہیں، مگر مستقبل کا داخلی نقشہ جو بھی ہو، اس اجلاس کی تاریخی اہمیت مسلم ہے۔ اس سے مسلم امہ کو کئی امور میں مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے میں مدد ملے گی اور کرۂ ارض بالخصوص اس خطے کو امن و استحکام کے حوالے سے جن نئے چیلنجوں کا سامنا ہے ان کا حل تلاش کیا جا سکے گا۔ اور سامعین، اب رخ کرتے ہیں ہندوستانی اخبارات کا۔ ہندوستانی اخبار نے مغربی بنگال کے بیربھوم میں ہونے والے ایک واقعے کے تناظر میں لکھا ہے، مغربی بنگال کے بیربھوم میں ترنمول کانگریس کے ایک مقامی لیڈر کے قتل کے بعد مکانات میں آتش زدگی اور 10 افراد کی موت پر سیاست گرمائی جا رہی ہے۔ دوسری طرف کلکتہ ہائی کورٹ نے اس معاملے کو از خود نوٹس لے لیا ہے اور ریاستی حکومت کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر ضلع جج کی موجودگی میں جائے وقوع پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرے، ساتھ ہی گواہوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ عدالت نے سی ایف ایس ایل کی ٹیم کو جائے وقوع کا دورہ کرنے اور تجزیے کے لیے ضروری شواہد جمع کرنے کا بھی حکم دیا۔ ہائی کورٹ نے پولیس کو ہدایت کی کہ وہ گواہوں کے لیے مناسب سیکیورٹی کو یقینی بنائے اور انہیں فوری طور پر سیکیورٹی فراہم کرے۔ تاہم عدالت نے سی بی آئی جانچ کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ریاست کو موقع دیا جانا چاہیے، ہم اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ کلکتہ ہائی کورٹ نے بیربھوم کے رامپور ہاٹ تشدد معاملے میں مفاد عامہ کی عرضی کی سماعت کرتے ہوئے ریاستی حکومت کے ذریعے تشکیل شدہ ایس آئی ٹی سے رپورٹ بھی طلب کی۔ رامپور ہاٹ واقعہ کو لے کر ہائی کورٹ میں مفاد عامہ کی 2 عرضیاں دائر کی گئی تھیں۔ مدعیان کی اپیل کے بعد کیس کی سماعت ہنگامی بنیادوں پر شروع ہوئی۔ مدعیان نے پہلے اس واقعے کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ کیا تھا۔ اسی دن مدعی کے وکیل فیروز ایڈولچی نے کہا کہ دہلی میں سی ایف ایس ایل کی ایک خصوصی ٹیم یہ جاننے کے لیے جانچ کرے گی کہ بختوئی گاؤں کے مکانات میں آگ کیسے لگی۔ انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ جانچ کے لیے 7 دن کے اندر نمونے جمع کرنا بہت ضروری ہے۔ فیروز ایڈولچی نے ریاست کی تشکیل کردہ ایس آئی ٹی کے 2 ارکان پر بھی اعتراض کیا۔ مدعیان کے ایک اور وکیل روئی شنکر نے کہا کہ ریاستی پولیس کے ڈی جی کہتے ہیں کہ سیاست کا اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جبکہ ریاستی پولیس سے آزادانہ جانچ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ ان اعتراضات کے جواب میں ریاست کے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ریاست نے پہلے ہی ایک ٹیم تشکیل دے کر تحقیقات شروع کر دی ہے، نمونے بھی اکٹھے کیے جا رہے ہیں، ساتھ ہی متاثرین کے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ریاست گاؤں والوں کے خوف کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ مضمون نگار آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ادھر وزیراعظم نریندر مودی نے بیربھوم میں ہونے والے تشدد پر دکھ کا اظہار کیا۔ مودی صاحب نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ ریاستی حکومت قصورواروں کو سزا دلائے گی اور تشدد میں مارے گئے افراد کو انصاف فراہم کرے گی۔ وزیراعظم مودی نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت مجرموں کو سزا دلانے میں ان کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ مودی سرکار کے بیان میں آیا ہے کہ میں بنگال کے لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ مجرموں کو کبھی معاف نہ کریں۔ وزیر اعلی ممتا بنرجی نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ ضلع کا دورہ کریں گی۔ ان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے بی جے پی نے الزام لگایا تھا کہ وہ ملزمین کو بچانے کے لیے ثبوتوں کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بی جے پی کے سخت حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلی ممتا بنرجی نے کہا کہ اس طرح کے واقعات گجرات، بہار اور یو پی میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ یہاں کسی کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گی اور خاطیوں کو سخت سے سخت سزا دلوائیں گی۔ بی جے پی لیڈروں کے موقع واردات کے دوروں پر بھی ممتا بنرجی نے طنز کیا اور کہا کہ یہ بنگال ہے، اتر پردیش نہیں کہ کسی کو جانے کی اجازت نہ دی جائے، ہم سبھی کو اجازت دے رہے ہیں۔ سمن یمن کے تناظر میں ایک تجزیہ ایک ویب سائٹ پہ شائع ہوا ہے، تجزیہ نگار لکھتے ہیں، سعودی عرب یمن کے خلاف اپنی جنگ میں ناکام رہا ہے اور اس نے یمن کے حملوں میں اضافے کے بعد امریکہ سے مزید میزائل فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سعودی حکام نے امریکہ کو کافی دن پہلے بتایا تھا کہ ان کے میزائلوں کا ذخیرہ کم ہے، تاہم امریکہ نے سعودی عرب کی تذلیل جاری رکھتے ہوئے کئی ماہ کی تاخیر سے ریاض کو نئے میزائل فراہم کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کو ہمیشہ اپنے مفاد عزیز رہے ہیں، وہ سعودی عرب ہو یا کوئی اور، ملک بن سلمان ہو یا کوئی اور عرب شہزادہ، اسے ان سے کوئی غرض نہیں۔ امریکہ اپنا الو سیدھا رکھنا چاہتا ہے۔ ماضی قریب اور ماضی بعید کی ایسی کئی مثالیں موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ امریکہ کسی کا نہیں بلکہ امریکہ اپنے مفادات کا پجاری ہے۔ کاش اسے آج کے عرب اور مسلمان حکمران درک کر سکتے۔ اور سامعین، آخر میں ہم سوڈان کے بارے میں ایک تجزیاتی رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق دارالحکومت خرطوم سمیت ام درمان، شینڈی اور ڈامر شہروں میں ملکی خراب اقتصادی صورتحال اور فوجی حکومت کی تشکیل کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے ملک میں فوجی حکومت کے خلاف نعرے لگائے، سڑکوں کو بند کر دیا اور غیر فوجی حکومت کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ پیر کو بھی سوڈان میں عوام نے فوجی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے تھے۔ اس دوران تشدد کے واقعات میں ایک شخص ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے تھے۔ سوڈان کے ادارے صحت نے اعلان کیا ہے کہ 25 اکتوبر 2021 سے فوجی حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں اب تک 89 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سوڈان میں فوجی بغاوت کی بنا پر گزشتہ کئی مہینوں سے احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں اور ملک بدامنی سے دوچار ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، آپ سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہم نوروز کا خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ نوروز کے خصوصی پروگرام کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا ایرانی مشاہیر، اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام دریچے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 فروردین، 21 شعبان المعظم اور 24 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس شعبان 506 ہجری قمری کو مشہور محدث اور مورخ عبدالکریم بن محمد سمعانی قدیم خراسان میں واقع شہر مرو میں پیدا ہوئے۔ وہ تاج الاسلام کے نام سے مشہور تھے اور حصول علم کی خاطر برسوں سفر میں رہے۔ انہوں نے ایران، شام، حجاز اور وسطی ایشیا کے سفر کے دوران وہاں کے ممتاز اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ ان کی اہم کتابوں میں خاص طور سے الانساب کا نام لیا جا سکتا ہے، معجم المشائخ، تزیل تاریخ بغداد اور تاریخ مرو ان کی دیگر اہم کتابیں ہیں۔ 24 مارچ سن 1882 ईस्वी को जर्मन साइंसदान डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने तपे दिक या टीबी की बीमारी का सबब बनने वाला जरसूमा दरियाफ्त किया। वो 10 साल की तहकीक के बाद इस जरसूमे का पता लगाने में कामयाब हुए। उन्होंने बर्लिन में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में अपने इस दरियाफ्त का ऐलान किया। इसी मुनासिबत से 24 मार्च को आलमी योम तपे दिक या वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। अक़वामे मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे आलमी इदारे सेहत WHO के तआवुन से सन 1995 से हर साल ये दिन मनाया जाता है। रॉबर्ट कोच को सन 1905 में तिब के नोबेल इनाम से नवाजा गया। چار فروردین سن 1365 ہجری شمسی کو ایرانی ادیب استاد امیر حسین یزدگردی نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں درس و تدریس سے وابستہ تھے۔ انہوں نے ایران کے ایک معروف فارسی ادیب فروزان فر کے ساتھ دیوان کبیر کی بعض جلدوں کی تصحیح میں تعاون کیا۔ استاد یزدگردی کا اہم ترین علمی کارنامہ بعض قدیم تاریخی کتابوں کی تحقیق اور ان پر حاشیہ نویسی ہے۔ چوبیس مارچ سن 1982 عیسوی کو بنگلہ دیش میں جنرل محمد ارشاد نے کسی خون خرابے کے بغیر فوجی بغاوت کے ذریعے عبدالستار کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عبدالستار نومبر 1981 میں عام انتخابات کے بعد بنگلہ دیش کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے ضیاء الرحمن کی جگہ لی تھی۔ چوبیس مارچ سن 1989 عیسوی کو جمہوریہ آذربائیجان کے شہر گنجے کی جامع مسجد کا 70 سال کے بعد مرمت کر کے دوبارہ افتتاح ہوا۔ یہ مسجد جو آذربائیجان کی تاریخی عمارتوں میں شمار ہوتی ہے 1970 سے بند پڑی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ سابق سوویت یونین اور اس کی جمہوریاؤں میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے بعد جمہوریہ آذربائیجان کے مسلمانوں کے مطالبے پر بہت سی مسجدوں کی تعمیر نو کر کے ان کو نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ چوبیس مارچ سن 1999 عیسوی کو نیٹو کے رکن 11 ممالک نے یوگوسلاویا پر وسیع فضائی حملوں کا آغاز کیا۔ اس وقت یوگوسلاویا میں سلوبودان میلوشویچ کی حکومت تھی۔ بظاہر ان حملوں کی وجہ البانیا نژاد افراد کی مدد تھی جن کو سربوں کے غیر انسانی اقدامات اور دباؤ کا سامنا تھا۔ نیٹو کی اس کاروائی پر جسے نیٹو نے انسان دوستانہ مداخلت کا نام دیا تھا روس نے شدید احتجاج کیا۔ یوگوسلاویا کے خلاف نیٹو کی یہ کاروائی 78 دن تک جاری رہی۔ نیٹو کی اس کاروائی کے نتیجے میں میلوشویچ نے نیٹو کی شرائط قبول کر لیں اور کوسوو سے سرب فوجیوں نے انخلا کر دیا۔ 10 جون سن 1999 عیسوی کو جنگ ختم ہونے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قرارداد نمبر 1244 پاس کی جس کی روح سے امن و سلامتی کی برقراری کے لیے کوسوو کی سرحدوں پر UNMI کے یعنی کوسوو میں اقوام متحدہ کا مشن کے نام سے اقوام متحدہ کی امن فوج کو تعینات کر دیا گیا۔ چار فروردین سن 1393 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین اور تبریز شہر کے سابق امام جمعہ آیت اللہ مرزا مسلم ملکوتی سرابی نے وفات پائی۔ وہ سن 1302 ہجری شمسی میں سراب کے ایک نزدیکی علاقے اور ایک مذہبی اور نامور گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ ملکوتی نے ابتدائی مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 17 سال کی عمر میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کی غرض سے تبریز کا رخ کیا۔ مزید تعلیم کے لیے وہ سن 1321 ہجری شمسی میں تبریز سے مقدس شہر قم چلے گئے۔ قم میں برسوں تعلیم و تدریس کے بعد آیت اللہ ملکوتی اعلیٰ تعلیم کے لیے عراق کے ایک مقدس شہر نجف اشرف تشریف لے گئے اور وہیں پر درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ سن 1347 ہجری شمسی میں وہ قم واپس آ گئے اور حوض علمیہ میں ایک بار پھر تدریس کا آغاز کیا۔ آیت اللہ ملکوتی نے شاہی پہلوی حکومت کے خلاف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی تحریک میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال.
سامعین، نئے ہجری شمسی سال 1401 کی آمد اور جشن نوروز کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، عید نوروز کے ایام کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، ہماری جانب سے بھی عید نوروز کی آمد کی مناسبت سے تبریک و تہنیت قبول فرمائیے۔ سامن، ہر ملک میں نئے سال کا آغاز ایک خاص رسم و رواج کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایران میں نوروز ایک نئی شروعات ہے، نئے قومی سال کے ساتھ موسم بہار کا آغاز بھی ہے۔ یہ آغاز ایران کے سب سے بڑے اور اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے، جسے ایرانی اور کچھ دوسرے نسلی لسانی گروہ، تاجک، ترکی، افغان وغیرہ پوری دنیا میں نئے شمسی سال کے آغاز کے طور پر مناتے ہیں۔ اس روایتی تہوار کی جڑیں بہت قدیمی ہیں۔ اسلام کی آمد کے بعد نوروز ایک سماجی روایت میں تبدیل ہو گیا۔ نوروز اور اس طرح کے دیگر ایام کا احترام کرتے ہوئے اسلام نے روایات میں موجود توہمات اور منفی پہلوؤں کو دور کرتے ہوئے لوگوں کو عید کے دنوں میں انسانی اقدار کی روشنی میں یہ دن منانے کی دعوت دی ہے۔
سامعین، نوروز کے دنوں میں ایران کے لوگ نوروز کی روایات کی روشنی میں یہ ایام مناتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر مقامی رسومات کے ساتھ ملی ہوئی کئی قدیمی روایات ہیں۔ ان میں سے نئے سال سے پہلے خریداری اور تیاری جیسی روایات، نئے سال کے تحویل کی تقریب، حفصین کا دسترخوان لگانا، سیر و تفریح، ایک دوسرے کے گھروں بالخصوص خاندان کے بزرگوں کے پاس جانا، آخر میں سجدہ بدر یعنی نئے سال کے پہلے مہینے کی 13 تاریخ کو گھروں سے نکل کر نیچر ڈے منانا خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں، جسے جشن فطرت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ روحانی ورثے کی قدر کرنا روزمرہ کی زندگی اور انسانی رشتوں کے زنگ کو دلوں سے اتار دیتا ہے، کیونکہ بہار سردیوں کے خاتمے کا اعلان ہے۔ سامعین، ہم نے مناسب سمجھا کہ نئے سال کی ان ابتدائی دنوں میں آپ کو ایرانی نوروز کی رسومات سے متعارف کرایا جائے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
نفس بکش هوای صبح عید و گل از گل شقایق شکفته، انگاری خورشید واسه این رسیدن قشنگترین ترانه ها رو گفته. شبیه قطره ها چه عاشقونه میریم به قبلگاه پاک دنیا، دستای ما دوباره پل میبنده از خاک بندگی تا اوج ابرا. هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، صفحه نشین برکت تو بودی، خالق مهربونی و سخاوت. هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، صفحه نشین برکت تو بودی، خالق مهربونی و سخاوت، خالق مهربونی و سخاوت. وقتی که آیه های روشنایی تو خلوت شبای ما صدا شد، آینه روح ما شبیه چشمه زلال و دلنشین و بیریا شد. هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، صفحه نشین برکت تو بودی، خالق مهربونی و سخاوت. هلال ماه نو تو آسمونه، رسیده لحظه های استجابت، صفحه نشین برکت تو بودی، خالق مهربونی و سخاوت، خالق مهربونی و سخاوت.
سامن، نئے سال سے پہلے شہروں کے بازار ایسے لوگوں سے بھرے اور اٹے ہوئے ہوتے ہیں جو نوروز کی ضروریات جیسے کپڑے، گھریلو اشیاء، خشک میوے اور مٹھائیاں خریدنے اور تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتا ہے تاکہ نوروز اور نئے سال کو خوشی سے منائے اور نئے کپڑے پہنے۔ ان ایام میں تاجروں میں جن آداب کا مشاہدہ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک مالی حساب کتاب ہے۔ جن لوگوں کا معیشت میں ہاتھ ہے وہ عید سے پہلے اور عید کے موقع پر مالی حساب کتاب کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زکوٰۃ اور دیگر واجب حقوق ادا کرتے ہیں۔ ہر سال ایران کے مختلف شہروں میں لوگ نئے سال کے آغاز سے پہلے اکٹھا ہوتے ہیں اور حفص سین یعنی سین لفظ سے شروع ہونے والے کھانوں کا دسترخوان چنتے ہیں۔ سین لفظ سے شروع ہونے والی اشیاء میں سکے، کامیابی اور خوشی کی علامت، سیب خوبصورتی اور صحت کی علامت، سمنو زندگی کی مٹھاس کی علامت، اور سبزہ دوبارہ زندگی اور دوبارہ جنم لینے کی علامت۔ بلا شبہ ہر خاندان اپنے ذائقے کے مطابق اپنی میز کو سجانے کے لیے آئینے، موم بتیاں، رنگین انڈے اور زرد مچھلی جیسی اشیاء کا استعمال کرتا ہے۔
سامعین، تہران میں نوروز کی نشانیوں میں سے ایک حاجی فیروز کی خوشی اور رقص ہے۔ یہ لوگ شخصیت جس نے اپنے چہرے کو کوئلے کے دھوئیں سے سیاہ کر رکھا ہے اور سرخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شہر میں گھنٹی بجا کر خوشیوں کا اعلان کرتا ہے اور ایرانی عوام کو نئے سال کی نوید دیتا ہے۔ تہران کے لوگوں کا نیا سال شروع کرنے کا ایک اور رواج گھر میں بنی مٹھائیاں یا مختلف شہروں میں تیار کردہ مٹھائیوں کی خریداری ہے تاکہ مہمانوں کو پیش کی جا سکے۔ میل ملاپ، ایک دوسرے کے گھروں میں جانا اسلامی طرز زندگی میں شامل ہے۔ اسلام کی سب سے اہم تربیتی حکمت عملی صلہ رحم ہے۔ یہ حکمت عملی رشتہ داروں میں یکجہتی اور سماجی اصلاح پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لفظ صلہ رحم کا مطلب ہے مہربانی اور دوستی، اور اس کا مطلب رشتہ داروں اور دوستوں پر احسان کرنا ہے۔ اصطلاح میں رحم کا مطلب یعنی رشتہ داروں سے محبت اور ان سے ملانا ہے تاکہ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو سکے۔ یہ خیر خواہی کسی بھی قسم کی مادی، روحانی، سماجی، نفسیاتی اور جذباتی مدد سے ظاہر ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے صف میں رکھا ہے، جیسا کہ وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں فرماتا ہے، خدا کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
سامعین، صلہ رحمی ایک عقیدت مندانہ عمل ہے اور سماج سازی میں سب سے خوبصورت اور فلاحی مذہبی پروگراموں میں سے ایک ہے۔ اگر اسے مذہبی عبادت قرار دے کر سماجی اقدار اور اصولوں میں شامل کر لیا جائے تو یہ مذہبی اقدار کو مضبوط کرنے کی طرف ایک بنیادی قدم ہے۔ تاہم آج کی مشینی زندگی میں مصروفیات کے باعث بعض اوقات لوگ اس خوبصورت پروگرام سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ یہ اچھی روایت فرد کے عقائد کو مضبوط کرنے، روحانی خواہشات کی تسکین اور نیک اعمال کی نشو نما اور فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لہذا ایک دینی فریضے کے طور پر صلہ رحم کی انجام دہی ضروری ہے، کیونکہ اس کے سماجی روابط کے قیام اور ان کی مضبوطی پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نوروز کے ایام میں ملنا ملانا، اکٹھا ہونا اور خاندانوں کا ایک دوسرے کے گھروں میں جانا قدیم ایرانی رسومات میں سے ایک ہے۔ چھوٹے بڑے بوڑھوں سے ملنے، ان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی روزمرہ کی برکتوں میں اضافے کے لیے تحفہ لے کر جاتے ہیں۔ ان دنوں میں بلا شبہ والدین سے ملاقات کو ترجیح دی جاتی ہے اور بزرگ چھوٹوں کی محبت و مہربانی کے جواب میں ان کو عیدی دیتے ہیں۔ اسلامی ثقافت میں بیان کیا گیا کہ جو شخص کسی مومن کی زیارت کرے تو گویا اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی، اور جس شخص کو کسی مومن کو دیکھنے یعنی اس سے ملاقات کی راہ میں کوئی پریشانی پیش آئے تو خدا اس کے 70 مسائل حل کر دے گا۔
سامعین، موجودہ ایام میں اگرچہ کرونا وائرس نے اپنی موجودگی سے اس روایت کو ختم کر دیا ہے، لیکن لوگ مختلف طریقوں سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور دوستی کی تجدید اور دوستی کے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف قدم اٹھاتے ہیں۔ نوروز کی ایک اور رسم صلح اور مفاہمت ہے، جو کہ ایرانیوں کی ایک اور روایت ہے۔ ان دنوں میں ایک دوسرے سے ناراض اور بد دل دلوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جاتا ہے اور ناراض افراد کے درمیان صلح کرائی جاتی ہے۔ مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے سے ناراض ہوں یا ایک دوسرے سے بغض رکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ناراض افراد کے درمیان ثالثی کی جاتی ہے اور ان میں صلح کروائی جاتی ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرو۔
سامن، فرصت کا وقت گزارنے کا ایک بہترین اور مفید طریقہ جس کی اسلام نے بھی تاکید کی ہے، سفر اور سیاحت ہے۔ قرآن پاک کے متعدد آیات لوگوں کو زمین کی سیر و سیاحت اور خدا کی نشانی اور مظاہر کو دیکھنے کی دعوت دیتی ہیں۔ قرآن کریم سیاحت اور زمین پر سفر کو کائنات کے حقائق کی بہتر تفہیم اور سبق سیکھنے کا باعث قرار دیتا ہے۔ مثال طور پر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہو رہا ہے، پھر خدا اسی طرح آخرت کی دنیا بناتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسانی روح روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہونے کے نتیجے میں تھک جاتی ہے اور اسے نئے سرے سے تازہ دم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ موسم بہار کی آمد اور نوروز کے جشنوں میں انسانی جسم اور روح کو تازگی تلاش کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔
سامعین، تفریح کا مطلب خوشی پیدا کرنا، دماغ کی وسعت اور روح و بدن کی تازگی پیدا کرنا ہے۔ موسم بہار کے آغاز میں سفر اور سیر و تفریح، طویل کام اور محنت سے جو تھکاوٹ ہوتی ہے اسے دور کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ سفر سے خوشی ملتی ہے اور یہ سفر کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان اور معاشرے ثقافتی رشتوں کے تناظر میں پروان چڑھتے ہیں، اور سب سے زیادہ انسانی اور مؤثر سماجی تعلقات سفر اور ایک دوسرے سے واقفیت کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ سیاحت عمومی طور پر علم اور آگاہی میں اضافہ کرتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ کورونا کی منحوس وبا کے باوجود اس سال کرۂ خاکی کے انسان قدرت کے عجائبات اور اس کی تخلیق کی خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے. پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر ہیں. سامعین, جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم گزشتہ چند پروگراموں سے حسین ابن منصور حلاج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. آج ہم اپنی اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. گزشتہ چند پروگراموں سے ایرانی تصوف کی ایک استثنائی اور غیر معمولی شخصیت اور تیسری ہجری قمری کے نامی و گرامی عارف حسین ابن منصور حلاج کے بارے میں ہم گفتگو کرتے آ رہے ہیں, جن کی زندگی, باتوں اور حتیٰ موت نے دنیا میں ایسا شور برپا کیا کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی ایرانی اور مغربی محققین ان کے بارے میں بہت کچھ کہہ رہے اور لکھ رہے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. انہوں نے اپنی باتوں سے عوام اور خواص میں ایک ولولہ پیدا کر دیا, اور ایران, ہندوستان, ترکستان اور چین و ماچین کے مختلف شہروں میں ان کے بہت زیادہ عقیدت مند اور پیروکار تھے. ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرانی اور غیر ایرانی ماہرین کے توسط سے حسین ابن منصور حلاج کی شخصیت کو پہچنوانے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لائے جانے کے باوجود ابھی بھی ان کی حقیقی شخصیت کے بہت سے پہلو مبہم ہیں. حلاج کا اصلی نام حسین اور ان کے والد کا نام منصور تھا. قدیم متون میں حلاج کی تاریخ پیدائش کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہوا ہے. لوئی میسنیون جیسے عظیم محققین نے ان کی پیدائش تقریباً 244 ہجری قمری مطابق 858 عیسوی بتائی ہے, اور بعض دیگر نے 248 ہجری قمری مطابق 862 عیسوی ذکر کی ہے. ہم نے گزشتہ پروگراموں میں یہ بتایا تھا کہ منصور حلاج فارس کے شہر بیضہ کے ایک گاؤں تور میں پیدا ہوئے, اور وہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تور سے عراق کے شہر واسط ہجرت کر گئے. عوام کا ایک طبقہ جو ایک مصلحے اور منجی کی تلاش میں تھا, وہ منصور ابن حلاج کو ایک مصلح اور منجی کے طور پر دیکھ رہا تھا, اور یہی بات بغداد کے فقہا میں خوف کا ماحول پیدا کرنے کا باعث بن گئی, اور بغداد کے حکام میں بدگمانی پیدا ہو گئی. آخرکار بغداد کے حکام اور فقہائے وقت نے حلاج پر گوناگوں الزامات عائد کر کے ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا, اور 8 سال کے مقدموں کی سماعت کے بعد 24 ذی الحجہ 309 ہجری قمری کو ان کے قتل کا حکم دے دیا گیا. سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ حلاج نے اپنے بعد کے صوفیوں, عارفوں, شاعروں اور مجموعی طور پر سبھی پر اہم اثرات مرتب کیے. حلاج کے افکار اور ان کی حیات و موت کی تاثیر کے شواہد ہم عصر شعرا کے آثار میں بھی قابل مشاہدہ اور غور طلب ہیں. عطار, مولوی, حافظ, ان کے علاوہ شفیعی, قدکنی اور غیر ایرانیوں میں ادونیس ان جملہ شاعروں میں سے ہیں کہ جنہوں نے حلاج کے افکار و نظریات اور حالات زندگی پر خاص توجہ دی ہے. حلاج کے افکار اور موت و حیات پر عطار کی خاص نظر تھی, کہ جن میں سے بعض کی جانب اشارہ کر چکے ہیں. شیخ فرید الدین عطار کا خیال ہے کہ خداوند سبحان کی شناخت و معرفت کے لیے انسان کو سب کچھ اس کی راہ میں دے دینا چاہیے. حلاج کی سرگزشت, خاص طور پر اس کی عاقبت اور انجام, عطار کے لیے بہترین آئیڈیل ہے. جیسا کہ حلاج نے کہا ہے کہ عشقی دو رکعتیں ہیں کہ جن کا وضو خون کے علاوہ کسی اور چیز سے صحیح نہیں ہو سکتا۔ عطار کے بقول وہ چیز جو راستہ طے کرنے کو دلچسپ اور آسان بناتی ہے عشق ہے، اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ حلاج درد مند انسان تھا، وہ حق کا درد رکھتا تھا اور اپنے وجود کے ساتھ اس درد کو گلے لگاتا تھا اور اسے حق کہنے میں بے باک تھا۔ عطار بھی ایسے ہی ہیں، درد مند عاشق۔ ہر وہ درد کہ جو عشق کی راہ میں ہلاک کر دے اسے وہ نعمت سمجھتے ہیں۔ عطار کی نظر میں تکلیف و اذیت برداشت کرنا اور رنج اٹھانا عشق راہی کے لیے باعث عزت ہے، باعث ذلت و خاری نہیں۔ حلاج کو اپنی زندگی میں مخالفین اور دشمنوں کے آزار و اذیت سے کوئی باک یا خوف نہیں تھا، حتیٰ ان کے ساتھ بھی کہ جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ سنایا تھا، ان کو بھی اور عوام کو بھی معاف کر دیا تھا، اور کہتے تھے یہ افراد دین سے تعصب کی بنیاد پر میری مخالفت کر رہے ہیں۔ حلاج سے متعلق داستانوں میں اس سلسلے میں متعدد داستانیں نقل ہوئی ہیں۔ احمد ابن فاطق کہتے ہیں کہ ایک دن نوروز میں حلاج کے ساتھ ہم نہاوند میں تھے، عید کا بگل بجنے کی آواز سنی تو حلاج نے کہا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ میں نے کہا کہ عید نوروز ہے۔ حلاج نے ایک آہ کھینچی اور کہا کہ ہماری نوروز کب آئے گی؟ میں نے پوچھا کہ تمہاری نظر میں کون سا دن ہے؟ کہا کہ ایک دن روم کے تختہ دار پر۔ 13 سال بعد جب حلاج کو سولی پر لٹکایا گیا تو اس نے اس تختہ دار سے مجھ پر نظر ڈالی اور کہا اے احمد، آج ہمارے نوروز کا دن پہنچ گیا۔ میں نے کہا اے شیخ، اس نوروز میں آپ کو کون سا تحفہ دیا گیا؟ کہا مجھے اس دن کشف و یقین کے لمحے کا تحفہ دیا گیا، لیکن میں اس لمحے سے شرمندہ ہوں اور میری یہ آرزو تھی کہ میں اس آرزو تک جلدی پہنچ جاؤں اور اس خوشی و شادمانی کو حاصل کروں کہ جو آج مجھے حاصل ہوئی ہے۔ صوفیہ کے نقطۂ نگاہ سے ایسی مصیبت و بلا قابل تعریف و ستائش ہے، اور ہر سال ایسی بلا کشی کی توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ یہ بلا کشی صبر و رضا کے ہمراہ ہوتی ہے، اور اس نے ایک رسمیہ شناخت حلاج اور عین القضات جیسوں کو دیا ہے۔ اروسبہان بقلی حسین منصور کے بارے میں کہتے ہیں کہ حلاج نے بلا و نعمت کی جانب اشارہ کیا ہے، اور جب ان سے ان دونوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو حلاج نے جواب میں کہا کہ بلا بھی اس کی جانب سے ہے اور نعمت بھی اس کی جانب سے ہے۔ کتاب روح الارواح سمعانی میں حلاج سے کچھ اشعار نقل کیے گئے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ تو نے مجھ پر مصیبت و بلا کو دگنا کر دیا، مجھ پر اور مصیبتیں نازل کر، جتنی بلا چاہے نازل کر، تیروں کی بوچھار کی مانند مجھ پر بلا نازل کر، پھر اس وقت مجھے دیکھ کہ میرے دل میں اگر ذرہ برابر بھی تیری محبت و دوستی میں فرق آیا ہو تو فیصلہ سنا دے کہ حسین طریقت کا مرتد ہے۔ اس درد و تکلیف اور بلا کے نازل ہونے کا نتیجہ حضرت حق سے قرب اور اس میں محو ہو جانا ہے۔ حسین حلاج نے اپنی شطحیات میں کہا ہے کہ سب نے عوالم پر نظر ڈالی اور خدا کے وجود کو ثابت کیا، اور میں نے اپنے اندر دیکھا اور خود میں گم ہو گیا۔ یہ خود میں گم ہو جانا اور حضرت حق میں محو ہو جانا وہی انا الحق ہے کہ جس کا فلسفہ اپنی زندگی کو اس کی راہ میں نچھاور کر دینا ہے۔ عطار کے بقول جو بھی اس کی ذات میں محو اور فنا ہو گیا اس نے اپنی جان اپنے معشوق پر فدا کر دی۔ حلاج خدا میں محو ہو گیا تھا اور اس نے اپنی جان اس پر قربان کر دی۔ حلاج نے اس بارے میں کہا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے دل کو تیرے سوا ہر شے میں غوطہ زن کیا، لیکن ان سے مجھے اپنی غیریت اور تجھ سے قربت کے سوا کچھ اور سمجھ میں نہیں آیا۔ اے لوگو، جب بھی حق دل پر قابو پا لیتا ہے تو پھر دل کو حق کے علاوہ ہر چیز سے تہی کر دیتا ہے، اور پھر دل میں حق رچ بس جاتا ہے۔ وہ عاشق کہ جس کا سارا وجود معشوق کے عشق میں غرق ہے، وہ معشوق کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتا اور کسی اور چیز کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی، اور اسے اپنے دوست اور معشوق سے جو کچھ ملتا ہے وہ اس کے لیے زیبا اور خوبصورت ہے۔ عطار نے کتاب تذکرۃ الاولیاء میں حلاج کے چیپٹر میں نقل کیا ہے کہ حلاج سے کسی نے پوچھا کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، تو اس نے کہا دو قدم، ایک قدم دنیا سے پیچھے ہٹو اور ایک قدم عقبہ کی طرف بڑھاؤ تو مولا تک پہنچ جاؤ گے۔ عطار نے حلاج سے اپنی عقیدت کے اظہار میں اپنی کتاب منطق الطیر کے بعض حصوں میں صراحتاً حلاج کا ذکر کیا ہے، اور مختصر حکایات میں ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو اس موضوع پر شاہد یا اپنے مضمون پر تاکید کے طور پر ذکر کیا ہے۔ عطار نے بعض اشعار میں کہ جو کتاب تذکرۃ الاولیاء میں ذکر کیے ہیں، حسین منصور حلاج کو تختہ دار پر لٹکائے جانے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے کہ جس نے عشق کی راہ میں قدم اٹھایا ہو بہت ناچیز اور حقیر ہے۔ دار پر حلاج جب لایا گیا، بس زبان پر تھا ان الحق کا بیان، آشنا اس کی زبان سے سب نہ تھے، اس لیے کاٹی گئی اس کی زبان۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
دریچے۔ سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، آج دنیا پر ذرائع ابلاغ کی حکمرانی ہے۔ یہ ذرائع ابلاغ اصل حقائق پر یا تو پردہ ڈال دیتے ہیں یا انہیں توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ آج بعض ایسے بڑے بڑے ذرائع ابلاغ بھی موجود ہیں جو اس بات کی تشخیص دیتے ہیں کہ کون سی ویڈیو، فوٹو یا کوئی بھی دوسری چیز منظر عام پر لائی جانی چاہیے اور کس پر پردہ ڈال دینا چاہیے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ ذرائع ابلاغ کے نسل پرست مالکین جنگ اور بے گھر کیے جانے کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک حقیقی نسل پرست جنگ میں شیلنگ اور فائرنگ کے درمیان نامہ نگار حیثیت سے کئی ملین ناظرین کی آنکھوں کے سامنے اپنے نسل پرستی پر مبنی اپنے نظریات زبان پر لاتا ہے اور سب پر واضح کر دیتا ہے کہ وہ کس قدر قابل نفرت ہے۔ یوکرائن پر روس کے حملے، مشرقی یورپ میں جنگ میں شدت پیدا ہونے اور یوکرائن سے کئی لاکھ پناہ گزینوں کا مرکزی یورپ کا رخ کرنے کے بعد بعض ذرائع ابلاغ نے اعلانیہ طور پر نسل پرستی پر مبنی ڈائیلاگ کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ دو ٹوک الفاظ میں دنیا والوں سے کہہ رہے ہیں کہ یوکرائن کے پناہ گزینوں کو کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں کہ سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والے یہ سفید فام مشرق وسطی سے نہیں آئے ہیں۔ Thank you. سامعین، حالیہ چند دنوں کے دوران ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آنے والی رپورٹوں اور ویڈیوز میں یوکرائن کے شہروں سے فرار ہونے کے موقع پر نیز اس ملک کی سرحدی چیک پوسٹوں پر افریقی، ایشیائی اور کیریبین شہریوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور ان پر تشدد کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ان میں سے بہت سے افراد یوکرائن میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کا شمار ان لاکھوں افراد میں سے ہوتا ہے جو عام شہریوں کی ہلاکتوں اور شہروں کی تباہی و بربادی میں شدت آنے کے بعد اس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولینڈ کی سرحد پر سردیوں کی راتوں میں سرحدی گزرگاہوں پر نسل پرستانہ رویے نے سینکڑوں افریقیوں کی تکالیف میں اضافہ کر دیا ہے، کیونکہ وہ مایوسی کی حالت میں یوکرائن سے جانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بنابراین ویب سائٹوں اور سوشل میڈیا نے ایسی ویڈیوز نشر کی ہیں جن میں دکھایا گیا ہے کہ ان کو یوکرائن کے فوجی پیچھے دھکیلتے ہیں۔ وہ جنگ سے فرار ہونے کے لیے ٹرین میں سوار ہونا چاہتے ہیں، لیکن یوکرائن کے فوجی انہیں سوار نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ان افریقی اور ایشیائی باشندوں کی فیملیز بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یوکرائن کے فوجیوں نے ان پر تشدد کیا ہے۔ اسی طرح پولینڈ کی سرحد کے پاس سے ہندوستانیوں کے گزرنے کی روک تھام کے لیے ان پر آٹومیٹک ہتھیاروں سے فائرنگ کی گئی۔ صحت کی عالمی تنظیم کی خصوصی ایلچی ڈاکٹر ایویدی آلا کیجا نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ یوکرائن اور پولینڈ میں افریقہ کے سیاہ فاموں کو نسل پرستی اور توہین آمیز رویے کا سامنا ہے، اور مغرب افریقہ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ انہوں نے کرونا کے دوران بھی ہمیں نظر انداز کر دیا اور ہمیں چھوڑ دیا تاکہ ہم موت کے منہ